بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارا نمبر 28. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بارا نمبر 28 سورة مجادلة سے شروع ہوتا ہے اور سورة تحریم پہ برا ہوتا ہے. پورے پارے کو اگر آپ لے لیں تو محبتوں کا امتحان ہے، کہیں غصے کا امتحان ہے اور کہیں زبان کا امتحان ہے اور کہیں ایمان کا امتحان ہے. اور خاص طور پہ اس بارے میں خواتین کو دین اور گھر کو کیسے ساتھ چلائیں، اس پہ بہت گائیڈ لائن ہے. اور اس بارے میں آپ دیکھیں گے کہ ہر صورت میں گھریلو زندگی کا کہیں نہ کہیں ذکر ضرور ہوگا. سب سے پہلا واقعہ حضرت خالہ کا ہے، سورت مجادلہ اسی کے بارے میں نازل ہوئی. اصل میں ایک عورت کا معاملہ ہے کہ جس کو وقت کے رواج کے مطابق شوہر کی بات سے طلاق ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کر سکے کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے پہلے کوئی بات نہیں کہتے تھے. اسی نے وہیں بیٹھ کر اللہ کو پکارا اور ساتویں آسمان سے آواز آتی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اس عورت سے قریب ہی تھی مسجد میں، لیکن میں اس کی خسر پسر تو سن رہی تھی لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اللہ نے ساتویں آسمان سے اس کا جواب دے دیا. اس پوری صورت میں ہر آیت میں لفظ اللہ دکھے گا، اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اتنا قریب ہے کہ وہ اس کے ہر معاملے کو جانتا ہے. پھر اس میں زہار کی سزا دی گئی، اور محسوس ہوتا ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے چند الفاظ کی اتنی بڑی سزا کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے، ایک بھی چھٹ گیا تو پھر نئے سرے سے شروع کرنی پڑے گی، اس لیے کہ اللہ کی حدیں کو کھیل نہیں مذاق نہیں ہے. آیت نمبر 6 کا یہ حصہ قابل غور ہے. احصاہ اللہ ونسو، اللہ نے ان کے ایک ایک لفظ کو ایک ایک چیز کو گن رکھا ہے لیکن وہ اس کو بھول گئے. حقیقت ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو پورا لکھا ہوا دکھا دیں گے کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے میں نے تیار کیا تھا. پھر اس کے بعد نجوہ کی بات ہے. کسی محفل میں 2 لوگ ہیں تو وہ دونوں تو کوئی بھی بات کر لیں، لیکن اگر 3 ہو تو کانوں میں بات نہیں کرنی چاہیے، یہ بری بات ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نجوہ اجتماعی غیبت کا نام ہے. جب کسی گروہ میں بیٹھ کر کسی میٹنگ میں کوئی بات ڈیسائڈ ہو گئی، اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر 2 لوگوں کا آپس میں بات کرنا، یہ نجوہ کہلاتا ہے. اس سے دل خراب ہوتے ہیں، بہت سے شکوے آ جاتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. پھر آپس میں بات چیت کرنے کے ادب سکھائے جا رہے ہیں، اور محفلوں میں کشادگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. حقیقت ہے کہ مومن کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، وہ دوسروں کی باتوں کو بھی برداشت کرتا ہے اور ان کے لیے جگہ بھی بنا دیتا ہے، اور جب کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر تھوڑا سا ادھر ادھر کر دیا جائے تو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، یعنی انا کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہی خوبصورت زندگی کا راستہ ہے. اسی صورت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مصروف شخص سے لوگوں نے بہت لمبی چوڑی باتیں کرنی شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقتی طور پہ تادیباً یعنی ادب سکھانے کے لیے یہ شرط رکھ دی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہو تو اس سے پہلے کچھ صدقہ دے دو. اس بات کے بعد لوگوں نے بات ہی کرنا چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ آیت نمبر 12 اور 13 میں کر دیا کہ کیا ہوا تم اب ڈر گئے ہو اس بات پہ. یہاں سے پتہ کہ چلتا ہے کہ جو لوگ اجتماعی کاموں میں ہوں اور مصروف ہوں تو ان کے آرام کا، ان کے وقت کا خیال رکھنا چاہیے. بے وقت فون بھی نہیں کرنے چاہیے اور بہت لمبی کالز بھی نہیں کرنی چاہیے. ضرورت کی بات ضرور کی جائے، لیکن ہر وقت اور بے تکی بات، اور خاص طور پہ یہ کہنا بس 2 منٹ کی بات ہے اور آدھا گھنٹہ تک بات ہی کرتے جانا، یہ درست طریقہ نہیں ہوتا. وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو بہت ہی سوچ سمجھ کے گزارنا ہے، ان کے پاس تو 2 منٹ بھی بہت بڑے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 19، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان پر غالب آ گیا شیطان اور اس نے ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا. یہی لوگ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں. خوب جان لو کہ شیطان کا گروہ ہی خسارے والا ہے. यह आयत बहुत डराने वाली है कि जब किसी इंसान का ताल्लुक शैतान या शैतानुमा लोगों से हो जाता है तो ऐसे लोग जो हैं वो फिर अल्लाह के हुक्मों को तो भूल जाते हैं और दीन के बारे में बड़ी बड़ी बहसें करते हैं और फिर ऐसे लोग ही असल में नुकसान में होंगे और ऐसे लोगों को भी शैतान भुलवा देता है वो सारी बातें जो अल्लाह ताला ने उनको करने को दी होती हैं। आयत नंबर 22 में भी इम्तिहान है कि जो लोग अल्लाह के गिरोह में शामिल होना चाहते हैं फिर वो अपने ख़ानदान और बिरादरियों इन सब को अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह के रास्ते के कामों से नीचे रखते हैं और खुशखबरी दे दी आखिर में, अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाब हैं। इसके बाद सूरत हशर है जिसमें ग़ज़वा बनू नज़ीर का तज़किरा है, कैसे एक मुसलमान औरत की बेहुरमती करने की सज़ा ये मिली कि एक जंग बरपा हो गई। हकीकत है कि नबी सल्लम की ज़िंदगी में किसी मुसलमान औरत की तरफ कोई बात नहीं कर सकता था, नज़र उठाकर नहीं देख सकता था, लेकिन कुछ लोगों ने अहले किताब में से इसकी कोशिश की, इस पर जंग हुई और उस जंग में फिर उनको मुँह की खानी पड़ी और कई सालों से वहाँ मौजूद थे लेकिन उनको अपने घर बार उखेड़ कर वहाँ से जाना पड़ा। इससे क्या पता चलता है कि इस्लाम में किसी की भी इज्जत बड़ी अहम है और किसी को इस तरह से रुसवा नहीं किया जा सकता कि वो बेइज्जत भी हो और बदनाम भी हो। फिर इसके बाद जंग की कुछ टैक्टिस हैं कि वो दरख्त जो रास्ते में आ रहे थे उनको कहाँ काट दिया जाए, आयत नंबर 5 है, लेकिन इस पे उस दौर के बनी इसराइलियों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया। और हकीकत है कि कुछ लोग आज जानवरों के हकूक पे बात करते हैं, पौधों के हकूक पे बात करते हैं और लेकिन इंसानों को बाज़ दफ़ा गाजर और मूली की तरह काटा जाता है। फिर इसके बाद माल फ़ै का तस्करा है कि जिसमें बग़ैर लड़ाई के माल हासिल हो जाए तो उसके बारे में अल्लाह के रसूल या आज के खलीफा को इख्तियार हासिल है कि इज्तमाही कामों पे उसको कहीं भी लगाया जाए और मुजाहिदीन को उसमें हिस्सा ना मिले। बहुत ही खूबसूरत होती है फलाही रियासत जिसमें वक्त और ज़रूरत के मुताबिक नीड ऑफ द आवर को देखकर लीडर फैसला करता और कोई भी उसमें इतराज़ नहीं करता। लोग अपने ज़ाती मुफादात के लिए कानून नहीं बनाते बल्कि जो कानून है उन्हीं को अपनाने की कोशिश करते हैं। आयत नंबर 8 में फ़कीर महाजरीन की तारीफ़ की गई है कि जिनको अल्लाह की खातिर उनके घरों और मालों से निकाला गया लेकिन अल्लाह ताला ने फिर उनकी कैसी मदद की। और असल में अल्लाह के लिए कुछ छोड़ना अपने ईमान की सदाकत को साबित करने के बराबर है। फिर इसके अगली आयत में अंसार की तारीफ़ आयत नंबर 9 कि जिन्होंने महाजरीन को हाथ दिया और आगे बढ़कर उनको गले से लगाया और सबसे बड़ी बात है कि वह यू सिरून आला अनफुसिहिम वलौका नबीहिम खसासा, अपना पेट भूख से चिपका क्यों ना हो लेकिन उन्होंने उनको पेट भर कर खाना खिलाया। एक ख़ास सहाबी के बारे में आता है कि जिन्होंने मेहमान को ख़बर ना होने दी, चिराग को ठीक करने के बहाने बीवी ने चिराग बंद किया और वो सिर्फ खुद ही मुँह हलाते रहे और एक ही बंदे का जो खाना था वो मेहमान खा गया। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए नबी सल्लम को यह ख़बर दे दी कि आपके सहाबी ने इतना प्यारा काम किया है। ज़रा आज सोचिए कि हमारा ये मुस्लिमहुड है, क्या आज ये ब्रदरहुड है इस्लाम के नाम पे? हमारा तो हाल यह कि हमारे घर में खाना ज़ाया हो रहा होता है और दुनिया में कितने लोग हैं जो एक सिर्फ भूख की वजह से मर जाते हैं। इसीलिए फिर अगली आयतों में कह दिया कि मैं यूँ के शुख नफसी ही फौलाकुमुल मुफ्लिहून, कि जो बुखल से बचा लिया गया वही कामयाब है। दुआ ये करनी है कि अल्लाह ताला हमें बुखल से बचा ले। फिर आयत नंबर 10 बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक मुसलमान के दिल की वसत को साबित करती है कि उसकी दुआओं में ना सिर्फ ये है कि अपनी ज़ात होती है बल्कि पिछले गुजरे हुए लोग भी होते हैं और जो दुनिया से चले गए उनके लिए ना गिल और ना कीना है। अफसोस की बात है कि बाज़ दफ़ा लोग दीन के नाम पे दूसरे दीनदार उलमा या उनके उस्तादों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरे मजहबी रहनुमाओं का मजाक उड़ाते हैं। तो याद रखिएगा कि जो भी उलमा है ना वो ख़ानदान के बड़ों की तरह होते हैं। हमको हर मसलक हर मज़हब के या बड़े आलिम की इज्जत करनी है, बात वो मानी है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, लेकिन कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना और कभी किसी के लिए दिल में कुछ भी ऐसी नहीं करनी। तो दुआ करें कि हमारे दिलों से गिल निकल जाए, शुख निकल जाए, ये जन्नतियों के दिल बन जाएंगे अगर आज हमने इस पर अमल करने की कोशिश शुरू की। फिर उसके बाद दोबारा कुछ मुनाफिकों की बातें, किसी भी सूरत में जंग का जिक्र आए तो ये कभी हुआ नहीं कि निफाक का जिक्र ना हो, क्योंकि मुश्किल हालात में ही तो ईमान और निफाक का फ़र्क पता चलता है। और इनकी बुजदिली की बात भी की गई और साथ ही साथ ये बता दिया कि शैतान लोगों को धोखे देता है लेकिन ऐन वक्त पे भाग जाता है, आयत नंबर 16 है। तो ऐसे लोग जो शैतान की बात में आकर गलत काम करें उनका और शैतान का अंजाम बुरा है। फिर इसके बाद आखिरी रुकू है आयत 18 से जो बहुत ही अहम है कि या अय्युहल लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, एक ही आयत में दो दफ़ा इत्तक़ुल्लाह की बात है। अगर आपने देखा इसको, हकीकत है कि ये दुनिया बहुत बड़ा आज है, इसके बाद कल है, वो कल जिसको आप टुमारो कहकर सिर्फ कल से आज से कल वाला दिन नहीं बल्कि आखिरत को सोचें। अक्लमंद वो है जो अपनी आज को ऐसे गुजारे कि उसका कल खूबसूरत हो। दुनिया में भी तुम कितनी कुर्बानियां देते हैं ना, रोशन मुस्तकबिल के लिए, बच्चों के सुनहरे मुस्तकबिल। फिर कुर्बानी ना दें तो क्या होगा, जागना भी पड़ता है, मेहनत भी करते हैं, पैसा भी लगाते हैं, फिर कहीं जाकर बच्चों का मुस्तकबिल बनता है। सोचिए कि हमारे बच्चों के मरने के बाद उनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि हमें अक्सर ये गम लाहक होता है कि हम मर गए तो उनका क्या होगा। तो मरना तो सब नहीं है, अल्लाह ताला सबको ईमान के साथ लंबी ज़िंदगी दे और अपने हिस्से का काम करके दुनिया से जाएं। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं, उन लोगों जैसे ना हो जाओ जो अल्लाह को भूल गए, बदले में अल्लाह ने उनको अपनी जानें ही बुला दी। और हकीकत है कि जो अल्लाह का नहीं बनता ना, वो अपना भी नहीं बनता। जब एक इंसान दुनिया कमाने के लिए भागता है, तो अगर वो नमाज के वक्त पे दुकान बंद नहीं करता ना, तो बाद तो वो सारे दिन की भूख के साथ खाना वापस ले आता है, खाने का वक्त नहीं मिला। तो उसी को कहते हैं ना, तो मेरा नहीं बनता अपना तो बन। तो हकीकत है कि खुद शनासी ही असल में खुदा शनासी है। जिसको अपनी कदर आ गई, उसको अल्लाह ताला की भी कदर ज़रूर आएगी। आयत 20 में एक सोच दी कि जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों का जीना फ़र्क, मरना फ़र्क, दोनों का लाइफस्टाइल फ़र्क है, चॉइस फ़र्क है, प्रायोरिटीज़ फ़र्क है, उनके खाने पीने से लेकर उनके उनकी सोचों में फ़र्क है। तो ये कैसे हो सकता है? जन्नत और जहन्नम किसी एक पार्किंग लॉट के दो एग्ज़िट्स नहीं है या एंट्रेसिस नहीं है। जन्नत ऊपर है, जहन्नम नीचे है। आप इमेजिन करें, पहाड़ी पे जाने वाला, उसको बड़ी मुश्किल से ऊपर जाना पड़ता है, गाड़ी भी बड़ी स्ट्रांग लेनी पड़ती है और नज़र भी जमानी पड़ती है। इसके बरक्स जिसको पहाड़ से नीचे उतरना होता है, तो बस वो ब्रेक से पाँव उठा ले और स्टेयरिंग को कंट्रोल कर ले। तो ऊपर जाने वाला जन्नत का राही और नीचे जाने वाला जहन्नम का राही है। मैं आप खुद से पूछ लें कि हम किधर जा रहे हैं। आसानियाँ चाहेंगे तो फिर तो नीचे जाने में आसानी है। खुफ्फतिल जन्नत बिल मकार है, जन्नत मुश्किलात से घेर ली गई तो ऊपर जाना पड़ेगा। और खुफ्फतिन नार बिश शहवात, ख्वाहिशात से ढांक दी गई जहन्नुम। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में सोच समझ कर इंसान फैसला करे कि मुझे आसान रास्ता लेना है या सही रास्ता लेना है। कभी भी कोई शख्स ऐसा रास्ता नहीं लेगा जिसमें रास्ते की बड़ी खूबसूरतियाँ हों लेकिन एंड पे एक जंगल हो और वहाँ शेर हो और वो उसको खा जाए, या चोर हों और उनको लूट जाए, सांप बिच्छू और जो उनको डस जाए। हमेशा इंसान कहता है रास्ता जैसा भी हो, बस मंजिल अच्छी चाहिए। अल्लाह ताला हमें सही मंजिल का इंतखाब करने वाला बनाए। और आखिरी आयात में अल्लाह ताला के नाम इतने खूबसूरत तरीके से आते हैं कि जिसको वाकई अगर सुन लिया जाए सुबह शाम में, तो फिर अल्लाह ताला की बड़ाई का नक्श दिल पे मजबूत से मजबूत होता है। सूरत मुमतहना भी इम्तहान वाली सूरत है। इसमें एक ख़ास वाक़या है खातिब नबी बलता का, कि जिन्होंने मक्का वालों को सिर्फ इसलिए मैसेज दे दिया कि नबी सल्लम आ रहे हैं फ़ौज को लेकर, कि अगर जंग हुई तो मेरे बच्चों को वो कुछ ना कहें। चूँकि बीवी बच्चों की मोहब्बत में ये मामला हुआ था, तो अल्लाह ताला ने इस पर आयतें नाजिल कर दी कि क्या तुम अपनी औलाद और अपने बच्चों बीवी को अल्लाह और उसके रसूल से ऊपर रखोगे। लेकिन अल्लाह के नबी चूँकि बहुत ही ज़्यादा जीरक लीडर थे, तो आपने हातिब बिन अबी बलता के उज़र को कबूल किया और उनको कुछ ना कहा, और वो ग़ज़वे बदर में भी शरीक हो चुके थे। यहाँ पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें इंसान औलाद की मोहब्बत में करते हैं। फिर इसीलिए आगे आयत नंबर 4 से हज़रत इब्राहिम को रोल मॉडल के तौर पर पेश किया गया कि सारी ज़िंदगी तो वो जिहाद ही करते रहे, कभी ख़ानदान के आगे खड़े होते हैं तो कभी बाप और कभी बिरादरी के आगे। तो याद रखिए कि दो तकाजे जब साथ साथ चले, एक तरफ अल्लाह का तकाजा, एक तरफ दुनिया का टकराव हो, तो फिर आपका मेरा इंतखाब अल्लाह का रास्ता होना चाहिए। आम हालात में तो सब ठीक ही रहता है। और साथ ही साथ बता दिया कि लकत कान लकुम फीहिम उस्वतुन हसना, उनके लिए इसमें बहुत बड़ा उस्वा है। और हकीकत है कि ये लोग रोशनी के मीनारे हैं, हम इनको देखते हुए चलते जाएँ तो इंशाल्लाह जन्नत तक तो पहुँच ही जाएंगे। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने इंसाफ और अदल की बात करते हुए कुछ और बातें जो आपकी ज़िंदगी के हालात से मुतालिक थीं। और आयत नंबर 10 से आखिर में वो औरतें जो मुसलमान होकर मक्का से मदीना आती थी, उनसे जो उनके साथ मामला होता था उसका तज़किरा, कैसे उनके शौहरों को हक मेहर वापस कर दिया जाता है। इसी तरह जिन मुसलमानों की बीवियाँ अगर काफिर होकर वापस चली जाती मक्का में, तो उनसे उनके हक मेहर लिए जाते। यहाँ से एक तो हक महर की अहमियत का पता चलता है, आम हालात में ना दे कोई तो क्या बनेगा। दूसरा ये पता चलता है कि वो दौर बहुत डायनेमिक था, हर घर में गड़बड़ हो रही थी, कोई घर टूट रहा था, कहीं शौहर मुसलमान हो रहा है तो बीवी कुफर पे, कोई शौहर ऑपोजिट मामला है, तो ऐसे लग रहा था जैसे इस्लाम के आने से घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। कहीं दो बहनें एक शख्स के निकाह में थी तो एक को तलाक देने का हुक्म हुआ। तो इस वक्त में ये बता दिया गया कि जब भी इस्लाम अपने अरूज पे आएगा, जब आप इस्लाम को दीन के तौर पर लागू करेंगे, ऐसा ही होगा। आज भी ये मशहूर है, घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, ये दीन लड़ाई कराता है। नहीं, लड़ाई नहीं कराता। असल ये होता है कि हमने अल्लाह के हकूक बंदों को दे दिए होते हैं, बस वो अल्लाह वाले हक वापस लेते हैं, तो लोग चूँकि आदि हो चुके होते हैं उस पर नाराज़ होते हैं। तो अल्लाह को उसकी जगह पर रखे, बंदों को उसकी जगह पर रखे, तो बाकी बातें खुद बखुद अपनी जगह पर आ जाती हैं। اس کے بعد جو مومنات عورتوں سے بیعت لی جاتی تھی اس کا تذکرہ اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ایک مومن عورت کے لیے خوبصورت طریقے سے ایک چیک لسٹ بن جاتی ہے کہ ایمان لا کر میں یہ سب کام تو نہیں کرتی، یعنی اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں ہے، چوری تو نہیں ہے میری عادت میں، زنا یا اس کے کوئی قربات تو نہیں ہے، قتل اولاد چاہے وہ ابارشن کے نام پہ ہے یا بیٹے کی خواہش میں ہے یا بیٹی کے نہ ہونے پہ ہے یہ تو نہیں ہے، یا اولاد کی غلط تربیت کی صورت میں تو یہ جرم نہیں کر رہی، کیا کسی دوسرے پہ بہتان تو نہیں لگاتی ہاتھ اور پاؤں سے، اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو واستغفر لہن اللہ، اگر ایسا ہے تو پھر دعا کرنا بہترین حال ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایسی قومیں جن پر اللہ کے غضب ہوئے تم ان کی طرح کے نہ بن جاؤ۔ سورت صف نام سے ہی لگ رہا ہے کہ ڈسپلن سکھانے والی سورت ہے، پیچھے صافات تھی اب صف ہے، یہاں سے صف کی اہمیت بھی اور دین میں آرگنائزیشن کی اہمیت بھی سمجھ آتی ہے۔ اور شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، آیت دو میں، کہ تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ قول اور فعل کا تضاد عمل کو ختم کر دیتا ہے، اثر کو ختم کر دیتا ہے، لوگوں کا دین سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے فرما دیا کہ جو باتیں کہتے ہو وہ کرو بھی، کیونکہ اللہ کو ایسے لوگ اچھے نہیں لگتے جو کہیں کچھ اور کرے کچھ۔ آیت چار میں امت مسلمہ کا ایک آئیڈیل نمونہ پیش کیا گیا کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوتے ہیں، نہ کسی پہ کوئی ظلم کرتا ہے، نہ زیادتی کرتا ہے، نہ کوئی لیگ پلنگ کرتا اور نہ کوئی سیلف پروجیکشن کے طور میں اپنے آپ کو آگے سے آگے رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا تذکرہ کیا گیا کہ کیسے اپنے وقت میں انہوں نے بھی اپنی قوموں کے ساتھ معاملہ کیا، اور اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر بھی ہے آیت نمبر سکس میں۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے یہود کو اور نصارہ کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیے آپ کی تو اپنی کتاب میں یہ بات موجود تھی کہ جس میں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ بی رسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تورات میں احمد تھا، لیکن اب تو کتابیں ہی بدل دی گئیں تو پھر اس میں کوئی مانے گا بھی تو کیا مانے گا۔ آیت آٹھ میں اسی بات کا تذکرہ ہے جو سورۃ توبہ میں گزر چکا کہ یہ منہ کی پھوکوں سے اسلام کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں جبکہ اللہ اپنا نور پورا کرے گا، چاہے یہ بات ناگوار گزرے کفار کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کوئی کچا گھر بھی ایسا نہیں رہے گا جس میں اسلام نہ آئے، تو آج وہی کیفیت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس میں کہیں کھپا لے اور ہم آج اسلام کی اس نشر و اشاعت میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ آیت نمبر نو میں بتا دیے کہ اسلام غالب آنے والی چیز ہے، یہ نیچے نہیں رہے گا، جس نے اسلام کو دبایا اتنا اسلام ابھر کے آیا، جب بھی مسلمانوں پر کوئی فتنہ آیا، کوئی آزمائش آئی، اتنا ہی اسلام اس کے بعد ابھر کر آیا۔ یہ ریکڈس موجود ہیں، آپ جا کے 10-15 سال پیچھے کا واقعہ دیکھ لیجیے، اس کے بعد ریکڈ سیلنگ ہوئی قرآن پاک کی بھی، اور اسی طرح سے اسلام کی طرف آنے والوں کے قدم بھی اور زیادہ بڑھنے لگے۔ آیت 10 میں ایک خوبصورت تجارت کی دعوت ہے جو عذاب علیم سے نجات دے۔ کرنا کیا پڑے گا؟ اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، پھر اس کے راستے میں جہاد کرنا یعنی محنت کرنا، مال بھی لگانا اور جان بھی لگانا، یہ سب کچھ بہتر ہے۔ ملے گا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، چند سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی۔ اور اسی طرح جنتوں میں داخلہ اور خوبصورت پاکیزہ گھر، جنت کے پاک گھر ہوں گے، انٹرسٹ فری گھر ہوں گے، لون فری گھر ہوں گے، اور وہاں کوئی خرافات نہیں ہوں گی۔ ایسے گھر جب دنیا میں بن جاتے ہیں تو حقیقت میں جینے کا مزہ آنے لگتا ہے، اور سب سے بڑھ کر قریب کی فتح یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں یہ بتا دیا گیا کہ دین کے کام تنخواہ نہیں ہوتے، وقت کا نبی ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی کہنا ہی پڑا کہ من انصاری اللہ، کیونکہ دین کا کام ایک ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے، اکیلا بندہ دین کو لاگو نہیں کر سکتا، اس کے لیے سب کی ضرورت ہے۔ پھر سورج جمعہ، جو حقیقت میں سورج جمعہ ہی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہہ کر ثابت کر دیا گیا کہ آپ نے کسی انسان سے نہیں سیکھا بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے گائیڈ لائن لی اور اللہ تعالیٰ ہی کی بتائی ہوئی وہی پہ آپ کی زندگی گزری۔ پھر اسی میں آیت نمبر پانچ میں ایسے علم والوں کو ڈرایا گیا کہ جو کتابوں کا بوجھ تو اٹھا لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اور پھر موت سے بھاگنے کی بات کر کے بتا دیا کہ جتنا اللہ سے دور ہوتا ہے انسان اتنا اس کو موت کے لفظ سے خوف آتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بتا دو جتنا بھی جی لو گے آخر تو تمہیں پلٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے، موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، موت کے بعد کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور آخری رکوع میں بتا دیا گیا کہ انسان کا مال، اس کا رزق، اس کی نمازوں اور اللہ کے دین کی طرف آنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ جمعے کے کچھ آداب ہے اس میں، جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے اس وقت کوئی تجارت، کوئی کسی قسم کا لین دین یہ درست نہیں رہتا، اور ایسے وقت پہ اللہ کے نبی کی بہت سخت وعیدیں بھی ہیں، اور ایسے مال میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ ہاں، فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز پوری ہو جائے تو پھر تم زمین میں بکھرو، ادھر ادھر جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور ایسے لوگوں کو کیا کہیے کہ جو لغ میں پڑے رہیں، تجارت میں پڑے رہیں اور نماز کے لیے آئیں ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 جمعے مسلسل چھوڑنے والے کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، یعنی پھر دل میں نفاق آنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ فسرت منافقون ہے، نام سے ہی ظاہر ہے، کھل کر منافقوں کی صفات ہیں۔ تقریباً 18 سے 20 صفات ہیں منافقوں کی۔ زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، لیکن دل گواہ نہیں تھے۔ اپنی قسموں کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم نام کے مسلمان تو رہیں، اور ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ پھر اگلی ان کی صفت کیا ہوتی ہے کہ اپنے جسم کی بہت حفاظت کرتے ہیں، خوب بنے ٹھنے رہتے ہیں تاکہ لوگ ان سے متاثر بھی ہوں۔ بات کرتے ہیں تو بڑی میٹھی کرتے ہیں، لیکن ان کا حال کیا، کانہم خشب مسندہ، دیوار کو لگی ہوئی لکڑیاں، یعنی صرف ڈیکوریشن پیسز ہیں، کارآمد نہیں ہیں۔ پیچھے سورت ابراہیم میں مومن کو ایک درخت تشبیہ دی گئی تھی، یہاں منافق کو لکڑی سے دی گئی۔ اگر آپ دیکھیں تو درخت تو زمین میں جڑا ہوتا ہے، اس میں تو ہمیشہ گروتھ ہوتی ہے، جبکہ لکڑی تھوڑی دیر پڑی رہے تو کبھی اس کو پھپھوندی لگ جاتی ہے، کبھی پانی میں پڑی رہے تو گل جاتی ہے۔ تو منافق کی مثال کتنی مختلف ہے مومن کی مثال سے، اور ہر نیکی کے حکم کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم پہ بجلی گر گئی کہ ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ پھر فرمائیے یہ دل سے تمہارے دشمن ہیں، اور کبھی ان کو کوئی کہے کہ آؤ اللہ کے نبی سے معافی مانگ لو تو سر اٹھاتے ہیں اور غصے میں اپنے آپ کو ادھر ادھر کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ اور ایسے لوگ ہیں جو دین والوں کو، جو کہ دین پر خرچ کرتے ہیں، ان کو بھی روکتے ہیں کہ آپ اپنے اوپر کیوں اتنا بوجھ لیتے ہیں، اور آپ نہ ان دینداروں کو پروموٹ کریں تاکہ ان کی باتیں نہ چلیں اور یہ یہیں سے ختم ہو جائیں۔ آخری رکوع میں اولاد اور مال کے فتنوں سے پھر آگاہ کیا گیا کہ لا تلہکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ حقیقت ہے کہ مال مرد کی کمزوری ہے تو اولاد عورت کی کمزوری ہے۔ اگر نمازیں چھوڑ کر مرد مال کماتے رہیں اور عورتیں بچوں کو سنبھالتی رہیں تو یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ ایسے لوگ جو دنیا میں اپنی زندگی کو پھر اس طرح نہیں گزار پاتے تو ان کا موت کے وقت کیا حال ہوتا ہے، اس کی بہت ہی خوبصورت تصویر کشی ہے، جس کو دیکھیں تو واقعی انسان گھبرانے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی حسرت سے بچائے، جب انسان مال کو خرچ کرنے اور تھوڑی سی مہلت مانگنے کی تمنا رکھتا ہے تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا وقت دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر وقت نہیں دیتا۔ کرنے کا کام آج ہے، جو کر لیں گے فائدہ ہوگا۔ سورۃ تغابن بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس کا، اور اس دن بہت بڑے فیصلے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہوتے جائیں گے۔ حق ادا نہیں ہو سکتا ان صورتوں کا، لیکن حقیقت ہے کہ یہ پارا پڑھنے کے قابل ہے۔ اس کو تفسیر سے سننا شروع کر دیں، پہلی سورت سے شروع کر کے روز ایک ایک کر کے بھی سنیں تو 8-10 دن میں ایک پورا پارا ہم سن سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتا دیا کہ جب لوگ دنیا میں پڑے رہتے ہیں اللہ کے حکموں کو چھوڑ کے، اس کی باتوں کو چھوڑ کر، تو قیامت کے دن بہت بڑے بڑے غبن ہوں گے۔ کس طرح ہوں گے؟ لوگ نیکیاں لے جائیں گے، پھر اسی طرح سے نیکیوں کی جگہ گناہ ڈال دیے جائیں گے۔ ایک شخص اس نے گالی دی ہے کسی کو، لوگوں کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے۔ پھر اسی طرح سے بعض دفعہ حقوق العباد میں بہت کمی بیشی ہوتی ہے، بعض لوگ دنیا میں جھوٹ کی بنیاد پہ عزت پا کر بہت بڑے بنے ہوتے ہیں۔ ایسے تمام معاملے قیامت کے دن بدل جائیں گے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت اصول دیا کہ جو بھی مصیبت تم کو آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، لیکن جو ایمان لے آتا ہے پھر اللہ اس کے دل کو جما دیتا ہے۔ مشکلات میں دل کا جمنا یہ ایمان کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے اس کو آسان کر دے۔ اور قیامت کے دن بہت سارے لوگ ہیں جن کی نیکیاں ان کے بیوی بچے گھر والے کھا جائیں گے، ایسے لوگ اس دن حسرت کا شکار ہوں گے۔ تبھی آیت نمبر 14 میں کہہ دیا کہ دیکھو تمہاری بیویاں اور اولادیں تمہارے دشمن ہیں، اب دشمن ہیں تو کیا چھوڑ دو؟ نہیں، فاخذرہم، تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو، یعنی ہوشیار رہو، بہت غلط بات نہ مانو، ٹھیک کو مانو، اور ان سے درگزر کرو، معاف کر دو، یعنی جتنے بھی ڈکشنری میں لفظ ہو سکتے ہیں معافی کے وہ سب استعمال کیے گئے کہ تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو، لیکن بس غلط بات نہیں ماننی۔ اور اگر اللہ کو قرض ہنسنا دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑھائے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ پھر سورۃ طلاق، جس کو نساء صغرا بھی کہتے ہیں، طلاق ہی سے ریلیونٹ کچھ چیزیں، یہاں بھی اب دیکھیے عورتوں کے مسائل ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں یہ سب چیزیں دین کا حصہ ہے، ہم صرف نماز روزے کی بات نہیں کرتے۔ سورۃ طلاق میں آپ کو بار بار تقویٰ کا حکم ملے گا، آیت 2 میں دیکھ لیجئے، یوم باللہ والیوم الآخر ہے، اس کے بعد وہ یتقی اللہ یجعل له مخرج ہے، آگے پتہ چلا رزق ملتا ہے۔ یعنی اگر آپ صرف تقویٰ کے فوائد سورت سے ہی ڈھونڈ لیں تو مشکلات سے نجات ہے، پھر اللہ تعالیٰ غیب سے رزق دے دیتا ہے، پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے معاملوں کو آسان بھی کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کی عدت کی بات کی گئی، اور پھر آخر میں اس سورت ہی کے اندر بتا دیا گیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو راستے ضرور دکھاتا ہے. آیت نمبر 11 میں بتا دیا کہ یہ آیات جو ہیں یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف بلانے والی ہیں, تو جو اس پر عمل کرے گا اس کی زندگی خوبصورت ہوگی. آخری صورت ہے صورت تحریم, جس کے اندر واقعی اللہ کے نبی کے بھی مقام کو ثابت کر دیا گیا کہ اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے وہ بھی کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتے. یاد رکھیے, جس طرح اللہ کے حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا, اسی طرح حلال کو بھی حرام نہیں کیا جا سکتا. دوسرا, اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کا کتنا خیال رکھتے تھے. ہلکی سی بات سن کر کہ میں آپ سے اسمیل آ رہی ہے تو آپ نے قسم کھا لی کہ اچھا میری بیوی کو مجھ سے اسمیل آئے گی تو میں وہ چیز ہی نہیں کھاؤں گا. سوچیے وہ مرد جو اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے, ان کے لیے اس میں کتنی بڑی گائیڈ لائن ہے. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی ہو یا کوئی عام انسان ہو, شوہر اور بیوی کے تعلق میں بہت ساری باریکیاں ہوتی ہیں, اس کو اللہ کے خوف کے ساتھ ہی نبھانا چاہیے. آج ہم تو اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں نا, عزت کرتے ہیں, لیکن سوچیے ایز اے شوہر, ایز اے داماد, ایز اے سسر ان کو قبول کرنا, ان کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا, یہ بہت بڑے حوصلوں کی بات ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بہت اچھی خواتین تھیں, اس کے باوجود بھی ان کے اندر اگر کوئی کمی بیشی دیکھتی ہے تو یہاں سے سیکھیے کہ ہر انسان اپنے حساب سے جواب دے ہے. اور یہاں ایک اچھی بیوی, یعنی اگر آپ نے ایک لڑکی ڈھونڈنی ہے رشتے کے لیے, کسی کے لیے بھی, تو اس کی خوبیاں بھی آیت 5 میں, اچھی مسلمان, با ایمان, اطاعت گزار, توبہ گزار, عبادت گزار, روزے دار, چاہے شوہر دیدہ ہوں یا باقیرہ. آج اگر یہ معیار لے کر جائیں تو کتنے لوگ نکلنے کو تیار ہیں اور کتنے لڑکے ایسی خوبیاں والی لڑکی مانگتے ہیں. ہم تو آج عموماً دوسری ہی لسٹیں ساتھ لے کر جاتے ہیں, جو لڑکی اس میں فٹ ہو جائے اس کو ڈھونڈتے ہیں, چاہے وہ نہ ملے تو اس کے لیے کئی کئی سال پیچھے لگ جائیں. پھر اس کے بعد گھریلو زندگی میں سکون کے لیے کو انفسکم و اہلیکم نارہ کی بات کی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے. توبۃ النصوحہ کی بات کر کے بتایا کہ گناہوں کی وجہ سے تمہاری روح کی جو دھجیاں اڑ چکی ہیں اس کو توبہ کے مرہم سے سی لو. پھر اس کے بعد پل صراط کی روشنیوں کی بات ہے کہ وہاں نور بھاگے گا, نور آگے آگے ہوگا اور لوگ اپنے نور کی روشنی میں جائیں گے. پورے بارے میں حضرت مریم کے کردار سے کنواری لڑکیوں اور حضرت آسیہ کے کردار سے شادی شدہ عورتوں کے لیے مثال موجود ہے. اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کی مثال سے فائدہ لینے والا بنا دے. تو پورے پارے میں ہم نے سیکھا کہ بندوں سے شکوے نہیں کرنے, رجوع اللہ ہی کرنا ہے. اگر کسی معاملے میں کوئی تکرار کرے بھی تو تحمل سے اس کو ڈیل کرنا ہے, سرگوشیاں نہیں کرنی, محفلوں میں وسعت پیدا کرنی ہے, کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بننا, اور جو نبی دے دیں اس کو لے لینا ہے, جس سے روکیں اسے رک جانا ہے, اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دینی ہے, لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے, اللہ کو نہیں بھلانا ورنہ اللہ بھی ہمیں بھلا دیں گے ہماری جانیں, اور دشمنوں سے بھی انصاف کا معاملہ کرنا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا, اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے, دوسروں کو معاف کرنے کا طریقہ اختیار کرنا ہے, قرآن سے مضبوط تعلق رکھنا ہے, وہ بات منہ سے نکالنی نہیں جس کے کرنے کا ارادہ نہ ہو, اور جو ہی اللہ کی کال آ جائے تو پھر اس وقت سب کام چھوڑ چھاڑ کے اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کر دینا ہے, اپنے غم دکھ کی فریاد صرف اللہ کے سامنے کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی قسموں کو بھی پورا کر سکیں. اتنی گائیڈ لائن ہے, اسے ایک بارے میں کیسے لگتا ہے کہ جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے. تو اس بارے کی آیات تدبر, سورۃ منافقون کی آیت نمبر 9 سے 11 تھا کہ جس میں بتا دیا کہ مال اور اولاد تمہیں غافل نہ کر دیں اللہ کے ذکر سے, اور ساتھ ہی ساتھ موت کا وقت, کہ جس وقت انسان خواہش کرے گا کہ تھوڑی سی زندگی بڑھ جائے تو آج جو کرنا ہے وہ کر لے, اللہ تعالیٰ قبول کرے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.